نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اسلام دعوت و ارشاد کے حوالے سے اور ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونے کے حوالے سے قرآن کا جو فلسفہ ہے، قرآن کا جو ہدایتی فلسفہ ہے، وہ ہم تقریباً کئی جمعے سے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آراف کی آیت نمبر 2 کے ضمن میں پیش کر رہے ہیں۔ آداب تبلیغ، تبلیغ کے آداب، ایک مبلغ کے آداب، ایک مبلغ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور مسلمانوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ہم نے جو ایک ذہن میں ایک تصور بنا لیا ہے کہ جو منبر و محراب پر بیٹھیں گے، جو جبہ قبا پہنیں گے، بس وہی دین کے مبلغ ہیں، تو قرآن مجید برہان رشید اس فرسودہ نظام کی تردید کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر کلمہ گو دین کا مبلغ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اللہ کی توحید کی گواہی دے دی وہ دین کا مبلغ ہے۔ اس کے اوپر ہر وہ مسلمان، بل ہر وہ انسان جب کلمہ پڑھ کے دار اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے اور شریعت مطہرہ کے سارے احکام اس پر لگ جاتے ہیں، اسی وقت سے وہ خود بھی عمل کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے اور ان تمام اعمال، عقائد اور اصلاح کی باتوں کی تبلیغ کرنا اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو آج جو جمود ہمارے اندر قائم ہو گیا ہے، اور کیونکہ یہ کئی جمعے سے ہم یہ فکری نشست کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور میں جو اپنا درس قرآن سے خطاب کر رہا ہوں جو ماہانہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی اسی فکری نشست کے حوالے سے ہے کہ عبادت پر عبادتیں ہوئی جا رہی ہے، لیکن ہمارے اندر باہر کیا انقلاب آئے گا، ہمارے اندر انقلاب نہیں آ پاتا، تو یہ جمود کیوں ہے اور یہ اپنے آپ سے بیگانگی کیوں ہے، یہ اپنے آپ سے ہمیں دوری کیوں ہے، اس کا ایک شرعی محاسبہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے خود اس فلسفے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلا کانسیپٹ یہ کلیئر کر لیجئے کہ دین کا مبلغ ہر وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس پر نماز فرض ہو چکی وہ دین کا مبلغ، جس پر روزہ فرض وہ دین کا مبلغ، جس پر زکات فرض وہ دین کا مبلغ، جس پر حج کی فرضیت وہ دین کا مبلغ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کر سارے جھوٹے معبودوں کی تردید کر دی اور ایک خدا زاہد برتر و اعلی ذات کی عبادت کا اقرار کر دیا، وہ دین کا مبلغ ہے، اس پر دین کی ذمہ داریاں لاگو ہو گئی۔ اور دین کے مبلغ ہونے کے حوالے سے میرے دوستو یہ بات سن لیجئے کہ وہ خود کو بھی بہتر کرے گا، اور صرف خود کو بہتر کرنا نہیں ہے بلکہ ساتھ اپنے گرد و نواح میں جن جن لوگوں سے وہ متعلق ہے ان کی بہتری کا سوچے گا بھی، اور ان کو بہتری کی طرف ان کی طبیعتوں کو برنگیختہ بھی کرے گا، ان کو تیار بھی کرے گا، جو قرآن نے سورہ عصر میں بیان کیا کہ سارے انسان خسارے میں، فائدے میں وہ ہے، جو تفصیل ہم نے پیش کر دیا آپ کی خدمت میں گزشتہ کئی درسوں میں، کہ جس کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا جو ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، صبر کرے، مشکلات دین کی راہ میں جو مشقتیں آئیں اس پر خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو صبر کروانے کے لیے تیار کرے، حق خود بھی بولے اور دوسروں کو حق کہلوانے کے لیے تیار کرے. فرمائیے چار چیزیں جمع ہوں گی تو بندہ مسلمان ہوتا ہے، اور یہ شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول اور اس کی تمام دعائیں مستجاب ہیں. ہم نے جو ایک اپنے لیے گروہ بندی بنا دی کہ بس ہم نیک ہو جائیں بات کافی، ہم نماز پڑھ لیں دوسرے سے کیا غرض ہے، ہم سچ بول رہے ہیں دوسرے کو کیا ضرورت ہے، دوسرا جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا، ہم امانت داری کر دیں دوسرا خیانت کرے تو ہمیں اس سے کیا غرض ہے. اس فرسودہ نظام کا جنازہ قرآن نکالتا ہے اور اس کی مکمل تردید کرتا اور ان جھوٹی بنیادوں کو اسلام گراتا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا نیک ہونا جب متصور ہوگا، جب تم نیکی کی بات کرو گے، تمہارا امانت دار ہونا جب متیقن ہوگا، تمہارا امانت دار ہونا جب یقین کیا جائے گا، جب تم دوسرے کو امانت کی تلقین کرو گے، تمہارا سچا ہونا جب سچ ہوگا کہ جب تم لوگوں کو سچ کے اوپر تیار کرو گے، تمہارا نیک ہونا جب نیک ہوگا جب تم برائی کو دیکھ کر برملا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے یہ کام غلط ہے اس سے باز رہو. فرمائی یہ تمہاری نیکی ہوگی، اور جب پتا چلے گا کہ تم نیکی کے دعوے میں سچی ہو، جب پتا چلے گا کہ تم امانت دست کے دعوے میں سچی ہو. یہ نصیحت میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ قرآنی فلسفہ ہے، قرآن نے ہدایت کے یہی دعوے بیان کیے. انشاءاللہ چند آیت آج مزید اس کی ضمن میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اور میں نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پورا پڑھوں، اور اس میں موجود جو اس فکری نہج سے متعلق ہے، جو ہمارے اندر بیگانگی آ گئی ہے اس سے متعلق، جو قرآن ایک ظاہر اور باطن کے رشتے کو استوار کرتا ہے، جوڑتا ہے، ان آیاتوں کو جمع کر کے ہم اس کی طرف اپنی ترغیب لگائیں، اپنی گویا کے ذہن کو اس طرف لے جائیں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر وہ حقیقت کا فلسفہ اور جو ایمان کی چاشنی ہمارے اندر بالکل مدھم اور پھیکی ہو چکی ہے اس کی تر و تازگی کس طرح آ سکتی ہے. تو یہ کانسیپٹ تبلیغ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور سورہ اعراف کی آیت ان کی تبلیغ کے حوالے سے چل رہی تھی، اس لیے میں نے دوستو آگے انہی آیات کو کوٹ کرنا شروع کیا. قرآن نے جس طرح کہہ دیا تھا کہ محبوب ایک کتاب آپ پر اتری ہے، لوگ آپ کو رسپانس صحیح نہیں دیں گے. یہ نہیں کہ جو آپ ہدایت کی بات کریں گے تو لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے. فرمایا ایسا نہیں ہے، جو زندگی انہوں نے شر کی طرف لگائی ہوئی ہے اور شر کے دلدادے ہو گئے ہیں، ضمیر کے اوپر جو انہوں نے ریت ڈال کر ضمیر کو گنگا کر دیا ہے، فطرت جو صحیح تھی اس کو انہوں نے خبیث بنا دیا ہے، تو اتنی جلدی آپ کی طرف کنورٹ نہیں ہوں گے. آپ مستقل ان کے سامنے حق بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج منہ، کہ محبوب اس کتاب کی تبلیغ کرنا، لوگ رسپانس نہیں دیں گے لیکن اپنے دل کو تنگ مت کرنا. لتنذر بہ، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا، فاسقوں کو ڈرانا. آج ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی دین بشارت ہے، تو دین بشارت ہے تو حضور کا منصب اگر مبشر ہے تو کیا حضور کا منصب نذیر نہیں ہے؟ ہم بے اعتدالی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں میرے دوستو؟ کبھی ہم نے اس کانسیپٹ کی طرف غور کیا؟ فضائل بیان کرے تو انتہا ہو جاتی ہے، تو دوسری طرف کا کانسیپٹ کہاں جائے گا؟ یہ بے اعتدالی جو ہمارے اندر آتی ہے، جی گناہ کرتے رہیے سرکار شفاعت فرما دیں گے، یہ گندا خیال ہمارے ذہنوں میں کہاں سے آ گیا کہ دین کی کوئی پاسداری اور حرمت ہماری نظر میں نہ ہو، الٹے سیدھے سارے بدکاری کے کام ہم کریں، جی سرکار شاہ میں مشہور ہے. یہ کہاں سے بدکرداری ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر بیدار کر دی ہے؟ شفاعت کا یہ منصب ہے کہ حضور شفاعت کریں گے اور ہم جو چاہے کرتے رہے؟ قرآن نے جہاں آپ کو مبشر کہا وہ نذیر بھی کہا ہے. جہاں شفاعت کا تعلق بشارت کے ساتھ ہے، وہاں دین کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کو آپ نذیر بھی ہیں. فرمایا لتنذر بہ، آپ ان کو ڈرائیے، اور فرمایا کہ اس ڈرانے پر لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، غلط باتیں بھی آپ سے کریں گے، لیکن فرمایا ہوا ذکر للمؤمنین، لیکن مومنین اس سے ہدایت پا جائیں گے، مومنین اس سے اس ذکر سے ہدایت پا جائیں گے. تو یہ بے اعتدالی جو ہم نے خود اپنی فکر سے اپنے اندر بیان کی، قرآن یہ بے ڈھنگے رسم کو نہیں پیش کرتا. یہ جو ہم ایک عقیدے کو سوچ کر پھر اس پر سوچتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے خام خیالیاں اس پر بناتے ہیں، اور پھر ہم اپنے لیے غلط نظریہ بناتے ہیں اور غلط نہج کی طرف گویا کے چلے جاتے ہیں. میں نے شفاعت کے حوالے سے مستقل میں اتوار کے درس کے اندر جو درس سیرت ہوتا ہے اس پر مفصل بیان میں نے شفاعت کے حوالے سے کیا، شفاعت کی صحیح روح بیان کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرنے والا ملحد اور بے دین ہے، زندیق ہے، منافق ہے اور گمراہ ہے. لیکن شفاعت کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ جناب حضور نے سچ بولنے کہا ہم جان بوجھ کے فراڈ کریں، حضور نے امانت کا کہا ہم خیانت کریں، حضور نے نماز کا کہا ہم نمازیں چھوڑیں، حضور نے حق کہنے کا کہا ہم باطل کی طرف آئیں، حضور نے حیا کا کہا ہم بے حیا بن گئے، پھر کہا جی حضور شفاعت کریں گے. تو ہم کس گمراہی کے اندر ہیں؟ ہم یہ کس بند گلی کے اندر جا رہے ہیں کہ جس کے آگے کوئی راستہ ہی نہیں، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ ہم نے کس مبالغہ غیر حق کا سہارا لے لیا؟ میرے دوستو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا. ہم نے جو اپنے اوپر بہت بڑی شرافت کی چادر ڈال دی ہے اور اپنے آپ کو امام متقا و نقا سمجھ لیا ہے، اس چادر کو ہم نے پرکھنا پڑے گا کہ آیا کہ ہم اتنے بزرگ و برتر ہونے کے مدعی ہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے گا. اسی غرور نے ان کو جہنم کی طرف لے گیا، دین کے اندر اعتدال سے وہ ہٹ گئے. تو سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو اور خدا تمہیں جنت میں لے جائے گا اور تمہاری حد بات پوری ہو جائے گی؟ بولے جی عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے صلیب پر چڑھ گئے، پھانسی دے دی اور یہ آزادی ہو گئی کہ قیامت تک جتنے عیسائی گناہ کرتے رہے وہ سارا گناہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ کے کاندھے پر آیا معاذ اللہ، اور آپ نے جو آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، قیامت تک پیدا ہونے والی امت کے گناہ آپ نے خود اپنی طرف سے سزا دے دی. تو کہ اسلام ایسا فرسودہ مذہب ہے؟ نہیں ہے تو ہم نے بنا تو رکھا ہے، ہم نے تو بنا رکھا کہ سرکار ہاتھ اٹھائیں گے سارے گناہگار جنت میں چلے جائیں گے. جائیں گے، لیکن کبھی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پر عمل کیا؟ حضور کو ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اللہ کے دین سے پیار ہے؟ کبھی ہم نے اس میں سمجھا؟ حضور کو اپنی امت سے زیادہ محبت ہے یا اپنے اللہ کے فرمان سے زیادہ محبت ہے؟ کبھی اس فرق کو ہم نے سمجھا؟ اس فرق کو سمجھنے سے ہمارے سامنے بات آ جائے گی کہ حضور کبائر کے بھی شافے ہیں، صغائر کے بھی شافے ہیں، لیکن حضور کی جو نصیحت کی بات ہے اس کو عمل کرنا ہوگا. ہاں اس میں کہیں رخنا کوئی کمی رہ جائے تو حضور شفاعت بالعزم بھی فرمائیں گے اور شفاعت بالمحبت بھی فرمائیں گے. اس کانسیپٹ کو ہم نے کلیئر کرنا ہو. ہم تو ابن اللہ بنے ہوئے جس طرح عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں چلیں؟ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. تو جہنم میں نہیں جا سکتے تو کوئی کام کیا جہنم سے بچنے کا؟ ہم نے سارا دن رات ہم سوتے رہ گئے، ایک نماز کا خیال نہیں، ایک حق کا خیال نہیں، ایک فرائض کا خیال نہیں. گراہ کو جہاں جس طرح اس کے سر کو مونڈ دیا کوئی پوچھنے والا نہیں، مال کو چاہا جس طرح بیچ دیا کوئی دیکھنے والا نہیں، خدا شناسی کا کوئی فریضہ ہمارے اوپر نہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے پھر کہ جی خدا ہمیں بخش دے گا. جب خدا کے یقین ہونے کا تمہیں بھروسہ ہی نہیں ہے تو خدا تمہیں بخشے گا کیسے؟ تمہارے نزدیک خدا کی کوئی ذات ہی نہیں ہے، تمہارے نزدیک خدا کا کوئی تصور ہے؟ ہمارے نزدیک خدا کا کوئی تصور ہے؟ اگر ہے تو پھر بخشش کی بات ہوگی نا، پھر مغفرت کی بات ہوگی. اور اگر خدا کا کوئی تصور ہماری نظر میں ہے تو پھر یہ بے اعتدالی ہمارے اندر کیوں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ بے سکونی ہمارے اندر کیوں ہے؟ مسجد میں ہم نمازی ہیں، گھر کے اندر ہمارے جیسا درندہ کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا گناہگار کوئی نہیں، ہمارے جیسا فاسق کوئی نہیں. کہ جب ہم گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، چینل سامنے ہوتے ہیں، جب ہم جو چاہیں کریں کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ مسلمانی ہے، یہ خدا کی حضوری کا حق ہے، یہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے یہ اس کا حق ہے، خدا کی قدرت ہم پر لگی ہوئی کیا میرے دوستو یہ حق ہے. پھر ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو ہم کس بند گلی کی طرف چلیں؟ میں آپ کو کوئی دھوس نہیں دے رہا، میں اپنی اصلاح کی باتیں کر رہا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید جو ہدایت کی ہمارے لیے بات کرتا ہے وہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. آئیے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں مزید. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس بھی ہدایت کے حوالے سے، جب ہم خود نیک ہوں گے جب تو تبلیغ کریں گے، کیونکہ دین کا دشمن اتنا دین کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دین کے خیر خواہ بدعملی کر کے دین کو نقصان پہنچاتے. عیسائی مذہب کیوں ختم ہو گیا؟ اس کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ عیسائی مذہب کے ملا دیندار لوگ مال کے عاشق ہو گئے، پورا دین یہودیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا. بائبل کے اندر عیسائیوں نے تحریف نہیں کی، وہ یہودیوں نے کی ہے. قرآن پڑھیے، سورہ مائدہ دیکھیے، تاریخ پڑھیے ادیان کی. دین کے عقیدے جو بائبل کے اندر تھے، جو انجیل کے اندر جو حقیقی عقیدے تھے، جو قرآن کے مطابق تھے، اس کو عیسائیوں نے نہیں بدلا، اس کو یہودیوں نے بدلا. اس لیے کہ عیسائیوں سے پہلے یہودی خود مشرک ہو چکے تھے، عیسائیوں سے پہلے اہل کتاب یہودی تھے. یہودیوں نے جب دین کا ستیہ ناش کیا تو سامنے حضرت عیسیٰ آ کر کھڑے ہوئے، تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کے لیے ان کے ملاؤں کو خریدا گیا، ان کے دینداروں کو خریدا گیا، ان کی پوری قوموں کو خریدا گیا. حال یہ ہوا کہ پھر قوم نے لے جا کر انجیل کا اصل نسخہ یہودیوں کے حوالے کیا کہ لیجیے یہ لیجیے ہماری ہدایت کی باتیں. انہوں نے کہا جی پرسوں آ کر لے جائیے گا. انہوں نے ساری آیتیں اس میں سے نکال دی جو اپنی کتابوں کے اندر تعریف کی تھی. تو اصل غلیظ جو ہے وہ یہودی ہے، اسی یہودیوں نے عیسائیوں کو خراب کیا، اور پھر یہی عیسائی اور یہودی مل کر اسلام کے پیچھے لگ گئے، اور پورا ایک فرقہ اسلام کے پیچھے انہوں نے بنایا جس کو مستشرقین کہتے ہیں. مستشرقین کا کام یہ تھا کہ تفاسیر کے اندر رد و بدل کرنا، احادیث کے اندر رد و بدل کرنا، تاریخ کے اندر رد و بدل کرنا، مسلمانوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ڈالنا. ارے نبی تو معصوم ہے، انہیں 11 شادیوں کی کیا ضرورت تھی؟ ارے اسلام تو عدل کا ہے، تو اس میں جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ مرزائیوں کی صورت میں، ہر صورت میں. پھر یہودی اور عیسائی مل کر اسلام کی عمارت کو کھوکھلا کرنے کے لیے، کبھی نصرانی کی صورت میں، کبھی مستشرقین کی صورت میں، کبھی مرزائیت کی صورت میں، اس صورت میں یہ اسلام پر نبض آزما ہوئے. یہ تو اسلام پر کرم والا کرم ہے رب کا کہ تجدید کے ساتھ مجددین آتے رہے اور اولیاء آتے رہے, علماء ربانیین آتے رہے, جنہوں نے ایسا سیسا پگھلائی ہوئی دیوار اسلام کے سامنے باندھی کہ اسلام کی تعلیمات پر ایک لفظ پر بھی وہ حملہ نہیں کر سکے. پورے قرآن کی حفاظت ہوئی, پوری احادیث کی حفاظت ہوئی. ایک بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہارون رشید کا دور تھا, ایک بدبخت منافق کو پکڑا گیا, وہ عقیدے کا راضی تھا. اس کو جب پکڑ کر سلی پر ٹنگایا گیا, میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ بھی اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا گزشتہ جمعے, کہ جب ان کو کوڑے مارنے کے لیے گیا لے جا رہے تھے تو ایک چور نے ان کو نصیحت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ اس چور کی نصیحت پر مجھے ہدایت ہو گئی. تو یہ ہمارے بزرگوں کے عمل ہے. ہارون رشید کے سامنے جب اس رافضی کو لایا گیا اور کہا جی اس کو سلی پر چڑھا, اس نے حدیثیں گڑ لی ہیں. کہا کتنی حدیثیں گڑی؟ کہا جی 200,000 حدیثیں گڑی, اپنی طرف سے حدیثیں بنائی ہیں. راوی بدل کے اپنی طرف سے بات کر دی, رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا. پورے بغداد کے اندر شورش تھی. جو محدثین, جو معلمین, جو حدیث کے استاد ہیں, وہ پریشان ہیں کہ بھائی یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ کہا جی یہ تو فلانی کتاب میں لکھی. کہا کتاب میں چھاپ بھی ڈالی, مسودے بھی تیار کر دیے. جب تحقیق کی گئی تو جناب وہ پکڑا گیا, جو حدیث کا محدث کے جامے کے اندر چھپا ہوا تھا, اس کو پکڑا گیا, اس کو لایا گیا, سزا ثابت ہو گئی, گواہان مل گئے. اس کو اٹھا کر جب سولی پر چڑھا دیا, گردن ماری جانے لگی تو ہنس رہا تھا. ہارون رشید نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ تو کہا مجھے تو مار دو گے, تمہارے دین کا کیا ہوگا, اس کو سوچا ہے تم؟ تو کہا کیا؟ کہا میں نے 200,000 حدیثیں تمہارے سنیوں کے ماخذ میں ڈال دی ہیں, تو ان حدیثوں کا تم کیا کرو گے پھر؟ مجھے تو مار ڈالو گے؟ ہارون رشید نے مسکرا کر اپنے پیچھے دیکھا تو اونچی کرسی پر ایک بزرگ شخصیت تشریف فرما تھی. تو کہا جب تک یہ موجود ہے نا ہم میں, تو 200,000 نہیں, تو 1,000,000 بھی حدیث سے گڑتا تو یہ اس میں فیصلہ کر دیتے. جب لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ امام بخاری کے دادا استاد اور امام اعظم کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو اسلام پر احسان رہا کہ ایسے علماء ربانیین پیدا ہوتے رہے, ایسے افراد اور ایسے اشخاص آتے رہے جنہوں نے دین کی تنقیح کی, دین کو نکھارا اور اس میں تجدیدی کارنامے کیے. میرے دوستو, تو یہی بات تو میں جس طرح عرض کر رہا تھا, عیسائیوں نے اپنے لیے بنا رکھی تھی. آج یہ فکر ہم نے اپنے اندر گویا کہ ڈال دی ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, یہ اللہ ہمیں بخش دے گا, سارے معاملات ہمیں ہو جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کی بات اور مقصد کی بات, جس مقصد کو لے کر وہ آئے, اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی غور و تحمس کے ساتھ ہم نے کبھی اس پر فکر کی؟ آئیے اس پر. حضرت امام غزالی نے ایک بہت خوبصورت فلسفہ باندھا ہے, اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ جی ہر دین میں, ہر مذہب میں بعض جو ہے وہ ظاہری اعمال ہوتے ہیں, ہر مذہب میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں, بعض حقیقی مقاصد ہوتے ہیں. بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں جو اس دین کو ظاہر کرتے ہیں, پھر اس دین کا ظاہری مقصد حقیقی ان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ہر دین کے اندر بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں, بعض ان کا حقیقی پیغام ہوتا ہے. ظاہری اعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ اس ظاہری اعمال کے ذریعے آسانی کے ساتھ اس حقیقی مقصد کی طرف جایا جائے, اس ظاہری اعمال کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ اس حقیقی مقصد کی طرف جایا جائے. اور جب یہ ظاہری اعمال اور حقیقی مقصد مل جاتے ہیں تو پھر وہ دین, وہ تنظیم, وہ فکر استوار ہو جاتی ہے. دن بدن ان کے اندر, ان کے افراد کے اندر بھی انقلاب اور ان کے خارج کے اندر بھی گویا کہ انقلاب بپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ دین, یہ تو دین کی دو ضرورتیں تھیں نا, یہ تو دین اور مذہب کی دو ضرورت تھی, ایک ظاہری صورت اور ایک حقیقی مقصد. جب یہ دونوں میں تعلق رکھتا ہے تو تر و تازگی رہتی ہے, شادابی رہتی ہے, کامرانی رہتی ہے, انقلاب رہتا ہے. فرمایا لیکن یہ تو دین کے دو حصے تھے نا, کہ جب ان دین کے دو حصوں میں ملاپ ہوتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے, تازگی آتی ہے, روحانیت بڑھتی ہے. لیکن فرمایا جب یہ لوگ دین ہی کے بارے میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دین ہی سے گویا کہ یہ اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں, دین ہی کی محبت اور عقیدت ان کی آنکھوں کے سامنے پھیکی پڑنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ظاہری مقصد, یہ ظاہری اعمال کا جس باطنی مقصد کے ساتھ تعلق تھا, یہ پھر دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس میں دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنا بندہ اپنے آپ کو دین کے اصل مقصد سے, اصل مقصد میں آگے لا رہا ہوں کہ اصل مقصد کیا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے, دین کے اصل مقصد سے جب بندہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے, تو یہ تو دین کو پھیلانے کے دو مددگار تھے, ایک ظاہری اعمال اور ایک باطنی قوتیں.
جب یہ ظاہری امان اور باطنی قوتیں مل جاتی ہے تو دین اسی کے دوش پر پرواز کرتا ہے، دین اسی بازوؤں پر پرواز کرتا ہے، اور دین کے جب یہ بازو ملے ہوئے ہوتے ہیں تو پرواز بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ قوم دین ہی سے اپنی آنکھیں چھپانے لگ جائے، دین ہی کے مقصد سے اپنے آپ کو روکنا شروع کر دے، دین ہی کی باتوں سے اپنے کانوں کو بند کرنا شروع کرے، تو پھر اس میں دراڑ آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے، پھر یہ ظاہری اعمال اور یہ باطنی قوتوں کا تعلق کٹ جاتا ہے. کٹنے کی بنا پر ہوتا کیا ہے کہ جب اس ظاہری اعمال کا باطنی حقیقت سے جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اس قوم کے ظاہری اعمال پھر رسم بن کر رہ جاتے ہیں. امام غزالی بڑا خوبصورت فلسفہ لکھتے ہیں کہ قوم زوال کی طرف کب آتی ہے. فرمایا کہ پھر وہ ظاہری اعمال ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے، جس طرح ہم کوئی رسم چھوڑتے نہیں، جس طرح کہ آج بے شمار رسمیں ہماری شادیوں کے اندر، جی مہندی بھی ہے، فلانا بھی فلانا بھی، نہیں کریں گے تو جی لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو پھر اس کے پیچھے مقصد کچھ نہیں ہوتا. شادیوں میں جو ہم رسمیں کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کچھ نہیں ہوتا، وہ محض ایک رسم ہوتی ہے. رسم اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی روح نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو جب قوم اور نوجوان اور ملت کے پاسدار لوگ جب دین ہی سے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو پھر یہ ظاہری تعلق اس باطنی قوت سے کٹ جاتا ہے، وہ ساری عبادتیں، وہ سارے احکام پھر ایک رسم ہو کر رہ جاتے ہیں. قوم اجتماعی طور پر تو پورا چش بہا ہوا نظر آئے گا. آپ نے دیکھا کہ جب اسلام آنے سے پہلے عیسائیوں میں اتنی طاقتیں تھیں، چرچ ان کے بھرے ہوئے ہیں، پادریوں کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ جناب توحید کا عقیدہ ان کے نزدیک میں مفقود ہو چکا تھا. وہ محض اجتماعیت سمجھتے تھے، وہ اجتماعیت ان کے نزدیک عبادت نہیں تھی، محض رسم تھی. جس طرح آج ہم سمجھ رہے ہیں جمعے کے دن ہم سب جمع ہو جاتے ہیں، جی جمعہ پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ بس پڑھنا ہے، سب جمع ہو گئے، ایک رسم ہے ہمارے اندر. جی نماز پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی؟ بس پڑھنی ہے، نماز ہماری ایک رسم ہے. جی روزہ کیوں رکھنا؟ جی رمضان آ گیا، روزہ نہیں رکھنا ہے، تو محض رسم ہے. اس روزے کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، اس جمعے کے اجتماع کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیں پتا بھی ہے تو ہم نے بلا دیا. نماز پانچ وقت، اللہ چاہتا تو ایک نماز میں ساری نمازیں پوری کروا دیتا، اور کھڑے ہو کر سب کو جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی میرے دوستو، گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے مقصد پورا ہو جاتا. لیکن نہیں، پانچ وقت نماز رکھی جاتی ہے، آپ کو مسجدوں میں بلایا جاتا ہے، صف آرا کیا جاتا ہے. یہ محض رسم نہیں ہے میرے دوستو، اس کے پیچھے ایک حقیقی مقصد ہے. اس ظاہری اعمال کے پیچھے ایک حقیقی مقصد ہے، ظاہری اعمال کے پیچھے ایک حقیقی مقصد ہوتا ہے. اور اگر اس حقیقی مقصد سے بندہ آنکھ بند کر لے تو وہ ظاہری اعمال پھر روحانیت انقلاب کا باعث نہیں، وہ ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے. آج ہماری نمازیں محض ایک رسم ہو کر رہ گئی، آج ہمارے روزے ایک رسم ہو کر رہ گئے، آج ہماری چیخ و پکار، ہماری دعوت و نشاط کی باتیں ایک رسم ہو کر رہ گئی. اس لیے کہ جو میں بول رہا ہوں میرے ذہن میں نہیں کہ اس بولنے پر مجھے کیا اجر ملے گا اور کیا مقام ہوگا، میں کبھی مروں گا بھی کہ نہیں، رب کے حضور مجھے جواب دینا کہ نہیں دینا. آپ سب آ کر جمع ہو گئے، یہ نماز پڑھنا، بس اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھیں گے اٹھیں گے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھو داڑھی رکھا نماز نہیں پڑھتا، دیکھو کلمہ پڑھتا نماز نہیں پڑھتا. بس یہی بات ہے کہ تنقید ہم نے رکھی کہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس نماز نے جو ہم پر اثر کرنا ہے، یہ نماز جو ایک دین کی ظاہری صورت ہے، اس نے جو ہمارا تعلق ایک حقیقت سے جوڑنا ہے، اور حقیقی پیغام جو اس ظاہری صورت کے ذریعے ہمارے پاس آنا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں. اسی کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سنو کہ وہ نمازی جس کی نماز اسے بدکاری سے بچا نہ سکے، وہ نمازی جس کی نماز نے اسے بدکاری سے نہ بچایا. تو حدیث پاک کے الفاظ ہے، فلم تزدہ من اللہ الا بعدا، وہ اسے خدا سے اور دور کر دے گی، وہ اسے خدا سے اور دور کر دے گی. فرمایا کہ من لم، روزے کے بارے میں شاہ فرمایا میرے آقا نے بخاری میں، کہ من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے فراڈ کی باتیں نہیں چھوڑی، جس نے فحش گفتگو نہیں چھوڑی، والعمل بہ، تو پھر اس نے جناب جو ہے کہ وہ عمل بھی جاری رکھا روزے کی صورت کے اندر، کہ منہ کو روکا ہوا ہے پانی سے، منہ کو روکا ہوا ہے خوراک سے، لیکن اس منہ کو خوراک سے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے عادت بنے اور جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے. کیونکہ اس ظاہری اعمال کے پیچھے، اس ظاہری ہیت کے پیچھے حقیقی مقصد اس اصلاح کا تھا. اگر اس اصلاح کی طرف آ کر اس عمل کو کرتا تو اس کے اندر خود ایک انقلاب کی خوشبو آ جاتی، پھر یہ انقلاب اس کے اندر نہیں رہتا, پورے معاشرے میں رہتا, اور اسی فکر کے ذریعے محمدی اور اسلامی معاشرہ ہماری سے وجود میں آتا ہے. آج روئے زمین کے سارے مسلمان روزے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی بدکاری ہے, ہم سب مل کر نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بدکار اور خیانت دار ہے, اس لیے کہ ہم نے ہمارا رشتہ اس باطنی مقصد سے جو ٹوٹا تو ہماری اعمال محض ایک ظاہری رسم ہو کر رہ گئی. اب ہم مل کر ظاہری رسمیں تو ادا کر رہے ہیں لیکن یہ ظاہری فکر ہمیں کیا مقصد دے رہی ہے اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اسی جھوٹ پر وہ عمل کرتا رہے, فلیس للہ حاجہ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے, اللہ کی کوئی حاجت اس سے نہیں ہے, اَن یدع طعمہ وشرابہ, اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو خدا کو کوئی حاجت نہیں ہے, خدا نے اس کو کوئی بھوکا رکھنے کا کوئی خدا کو شوق نہیں تھا کہ وہ بھوکا رہے تو خدا خوش ہو جائے گا, وہ پیاسا رہے تو خدا خوش ہو جائے گا. فرمایا کہ اگر اس نے اپنی زبان سے اور اپنے اعضاء سے حرام کاریاں نہ چھوڑی, جھوٹ نہ چھوڑا, بد نظری نہ چھوڑی, غلط سماعتیں نہ چھوڑی, فرمایا اگر یہ غلط چیزیں اس نے نہ چھوڑی تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر اللہ کو اس کے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیے امام غزالی نے کتنا پیارا خوبصورت منصب ہمارے سامنے ہدایت کا مرتب کیا کہ دین کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک ظاہری اس کی حرکات اور اعمال, اور ایک ظاہری حرکات اور اعمال کے پیچھے اس کی باطنی مقصد. اگر باطنی مقصد اس ظاہری اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہوا تو یہ دو بازو بنتے ہیں, پھر دین اس پر پرواز کرتا ہے, دین اس پر پرواز کرتا ہے. ہمارا تعلق دل سے ٹوٹ گیا, ہٹ گیا, ہمیں مرنے پر یقین نہیں, ہم نے خدا کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینے کے ہم تو مست ہیں, اور قرآن کہتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مست کر لیتا ہے اور مستغنی کر لیتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے, تو بس یہ فکر جب آتی ہے تو اس کی سارے کام رسم ہو کر رہ جاتے ہیں. لیکن جب اس کی فکر میں یہ آتی ہے بات کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ سانس بھی لے رہا ہوتا تو وہ بھی عبادت بن رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی اس کی زندگی کے اندر انقلاب گویا کہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو اس بات یہ ساری باطنی ادائیں ہیں, یہ ساری ظاہری اعمال ہیں, اور اس ظاہری اعمال کو لا کر ہمیں باطنی فکر کی طرف لانا ہے اور اس انقلاب کو ہمارے اندر بپا کرنا ہے. اور وہ باطنی مقصد کیا ہے, قرآن مجید برہان رشید نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. وقت میرے پاس ابھی ختم ہو گیا ہے ورنہ اس تسلسل کو میں مزید لے کر چلتا. آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز اسی فکری فلسفے کو ہم جاری رکھیں گے, کسی اور کتاب کو نہیں. میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھوں گا, اور اس میں ہدایت کے جو فکری نمونے اللہ نے دیے ہیں وہ میں لوں گا. تو میں نے کل سورہ بقرہ تک کچھ آیات پڑھی ہیں کل رات, تو میں نے تقریباً 3 آیتیں ایسی نکالی ہیں الحمدللہ جو فکری ہیں اور جو خود ہمیں کھڑے ہو کر جواب دیتی ہے. قرآن کا انقلاب ہے کہ قرآن خود بندے سے بات کرتا ہے. ہر فکر کا بندہ جب قرآن کو کھول کے پڑھتا ہے بشرطے کو اپنے خول کو اتارے, اپنی بزرگی کے خول کو, اپنے تکبر کے خول کو, اپنے گھمنڈ نسب کی شرافت اور اپنے مال کی شرافت کے خول کو اٹھائے ہٹائے اور اس کو پھینک دے اور ایک عام ہدایت کا متلاشی بن کے قرآن کو کھولے تو قرآن کی ایک ایک آیت اس سے بات کرنا شروع کر دے گی اور قرآن خود اس کو ہدایت دیتا ہے. واللہ یہ لفاظی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. تو انشاءاللہ العزیز میرے دوستو اس فلسفے کو اپنی اصلاح کے لیے جب ہم خود صحیح مسلمان بنیں گے تو انقلاب لائیں گے. اور میں نے ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ اسلام کا دشمن اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کلمہ گو بد عمل اسلام کو نقصان پہنچاتا. اور ایک بات اس میں مزید آگے گویا کہ درس کے لیے اور آگے جمعے کے لیے متصل کرنے کی لرز کر دوں, ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دین کے مبلغ وہ ہوتے ہیں جو مولانا ہوتے ہیں. یہ میڈیا جس میں خباثت کرتا ہے کہ جی یہ تو ملاؤں کا کام ہے, یہ تو ملاؤں کا کام ہے, یہ میڈیا جو اس وقت گویا کہ مس گائڈ کر رہا ہے پورے مسلمانوں کو, یہ تو ملاؤں کی فکر ہے ڈراموں کی صورت میں, اس صورت میں. لیکن دیکھیے مرنا حق ہے, خدا کو جواب دینا ہے. ہم نے اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا, اپنے رشتے داروں کو اتارا, یہ قبرستان کو جناتوں نے نہیں بھرے, یہ ہم میں سے ہی لوگ گئے اس میں. تو موت حق ہے, اس خمار کو اس نشے کو اپنے دماغ سے ہم نے اتارنا ہے. اور اس اتار کر جو قرآن نے مفہوم دیا وہ یہ ہے کہ ممبر و محراب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہی مبلغ نہیں, قرآن یہ کہتا ہے جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور جس پر نماز روزہ زکات کی سارے احکام لگ گئے وہ دین کا مبلغ ہے. اس پر دین کی تبلیغ فرض ہے اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اقوال کے ذریعے, اپنے رشتے داروں کے ذریعے, اپنے معاملات کے ذریعے. اب یہ میں نے آپ کو عام بات کر دی ہے. سب سے پہلے میں ہدایت کو خود مستحق ہوں, اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو یہ جو بے ذائقی اور ایک گویا کہ خشکی سی اور ایک یوں کہ جس طرح ہم اپنے آپ سے اجنبی ہیں، یہ جو ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی ہے، اس کو صرف قرآن کے راستے سے اطمینان مل سکتا ہے، اور بشرطے کہ ہم جب اپنا محاسبہ کریں گے، فکر کریں گے کہ ہم نے اپنی دولت کو کہاں گوا دیا ہے، جب اس کے بارے میں جستجو غور کریں گے تو دل میں چاشنی آئے گی اور ظاہر اور باطن مطمئن ہوگا. ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام سے اجنبی نہیں رہیں گے، ہم اجنبی ہیں، ابھی نماز کے لیے جمع ہوئے، اندر سے ہمارا اجنبی پن ہے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اجنبی سمجھتے ہیں. یہ اجنبیت اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی فکر نہیں کی، کبھی غور نہیں کیا. ایک فکر کریں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں، پھر دروازہ کیسا کھولتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کامل عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دے، ہماری صفوں میں اتحاد اتفاق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں جہاں پر مسلمان آباد ہیں، اللہ ان کو شادابی کی زندگی عطا فرمائے، ان کو مزید عروج عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے کام کرنے کی فکر عطا فرمائے. آنے والی قوموں کے لیے اصلاح کی جد و جہد، آنے والے قوموں کے لیے اصلاح اور فکر اور اسلامی خدمات اور صراط مستقیم کی راہ کی ہموارگی کی فکر ہمیں عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.